کے لیے ہے یہ ماہ سرفرازی، شبیر اور زینب آئے ہیں اس میں غازی۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین، اما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے ان تمام اعیاد اور بالخصوص حلول ماہ مبارک شعبان المعظم کی مبارکباد محضر مبارک حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرمائے تبریک و تہنیت تقدیم کرتے ہیں حضرت کے حضور میں، اور کاش خدا ہمیں وہ موقع اور وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حضوراً حضرت کے محضر میں ان کو یہ تبریک اور تہنیت پیش کر سکیں۔ شعبان المعظم اس اعتبار سے بھی ایک اہم ماہ ہے کہ اس کو نسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ نسبت ہے جو کسی بھی مکان اور کسی بھی زبان کو اہم بنا دیتا ہے۔ یہ نسبت ہے، جب یہ نسبت پیدا ہوتی ہے تو خود اس نسبت کا اثر ہے کہ وہ مکان، وہ زمان، وہ شے اہم ہو جاتا ہے۔ مکان کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر کسی مکان کو اپنی نسبت عطا کر دے وہ بیت اللہ. اب یہاں پر اور بہت سارے مقامات ہیں لیکن یقیناً گفتگو کا موضوع فعلا یہ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی زمان کو پروردگار اپنی جانب نسبت دے تو وہ قابل تعظیم و تکریم اور قابل تذکر ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے بالخصوص سورہ مبارک ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلاؤ. بس جیسے کوئی مکان زمین پر بیت اللہ بن جاتا ہے اسی طرح سے کوئی زمان ایام اللہ بن جاتا ہے. جبکہ خدا کی ذات زمان اور مکان دونوں سے ماورا ہے. اب وہ ذات کے جو زمان اور مکان سے ماورا ہو اگر زمان اور مکان سے نسبت پیدا کرے تو مکان بیت اللہ بنتا ہے، زمان ایام اللہ بن جاتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان میں کسی سے نسبت پیدا کرے تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر کچھ انسانوں سے خدا نسبت پیدا کر لے تو اسے ولی اللہ کہلانے کا حق بھی حاصل ہے. بس یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے جو اسے اہمیت دے دیتی ہے. جیسے قبلہ فرما رہے تھے خاک تھی شفا بن گئی. تمام خاک خاک ہے لیکن اگر کوئی خاک امام حسین سید الشہداء سے نسبت پیدا کر لے تو شفا میں تبدیل ہو جائے. یہ نسبت ہے، یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے کہ جس کو ہم نے ائمہ سے ایجاد کرنا ہے. اگر ہماری کنیکٹیوٹی یہ نسبت ہے یہ ایجاد نہ ہو تو پھر زبان سے جتنا مرضی ہم تذکرہ کر لیں، زبان سے ہم جتنا مرضی ادعا کر لیں، ہمارے زبان کے دعوے کی کوئی حیثیت. اصل حیثیت ہے کنیکٹیوٹی کی، اور یہ کنیکٹیوٹی اب آج کل کے بچوں کو تو بعض چیزیں سمجھانا بہت آسان ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں چیزیں، اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کو یہ چیزیں زیادہ بہتر انداز سے پتہ ہیں. کتنا ہی قیمتی کوئی چیز کیوں نہ ہو اگر کنیکٹیوٹی پیدا کر کے اپ ڈیٹ نہ ہو سکے تو کام نہیں آتی. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ زندگی میں تجربہ ہوتا رہا ہوگا، خاص طور پر نوجوانوں کو یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. کبھی کبھار وہ کہتے ہیں تھوڑی سی دیر کی کنیکٹیوٹی ہو جائے. اب آج کل وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا نگیٹو استعمال زیادہ ہو رہا ہے. ویسے وہ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جانا، نگیٹو استعمال آج کل اس کا اشارتاً زیادہ ہو رہا ہے. لیکن میں اس والے معنی میں نہیں کہنا چاہ رہا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا، پازیٹیو معنی میں کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ ضرورت بھی ہوتی ہے. آخر میں تھوڑی سی کنیکٹیوٹی ہو کر بھی اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے تو آپ کے بہت سارے کام نکل جائیں گے، بہت ساری چیزیں چل پڑتی ہیں. مطلب آج کل تو مسائل ہیں نا یہ. ابھی ہمارے یہاں مطلب بیچارے بعض سینئر افراد جو ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزیں، معذرت کے ساتھ یہاں پر کسی کو نہیں کہہ رہا، کوئی خامخواہ پرسنل نہ لے. ابھی قبلہ کہہ رہے تھے سب کو جوان کر دیں گے تو ہمیں تو بوڑھا ویسے بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا. لیکن بہرحال وہ جنریشن جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جنریشن نہیں ہے ان کے ساتھ عام طور پر یہ پرابلم ہو جاتا ہے. واٹس ایپ چلتے ہوئے بند ہو گیا اور بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں چل رہا، ابھی کل تک تو چل رہا تھا. جیسے ہی اپنے پوتے نواسے کے ہاتھ میں بیٹے کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ دیکھ کر کہتا ہے، کہتا ہے بابا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہے. اب یہ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو کام کرنے لگے گا. تو یہ اپ ڈیٹ کر کے چیزوں کو کنیکٹیوٹی میں رکھنا یہ امپورٹنٹ ہے. یہ اپ ڈیٹ کیسے ہوگا جب کنیکٹیوٹی میں اب باقی مسئلہ آپ کے انٹرنیٹ کی اسپیڈ پر ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ کچھ چیزیں ذرا نوجوانوں کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بزرگوں کو خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی اسپیڈ جتنی ہوگی تیز، اتنی جلدی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا، اور جتنی جلدی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اتنی جلدی سنکرونائزیشن ہو جائے گی۔ اب چاہے کوئی صبح عاشور ہی آ کر کنیکٹ کیوں نہ ہوا، پچھلے ورژن میں کتنی ہی پرابلم کیوں نہ رہی ہو، پرانا ورژن جتنا ہی مسائل کا شکار کیوں نہ ہو، اگر آخری لمحے میں آ کر بھی کنیکٹیویٹی پیدا کر کے سنکرونائزیشن کر لے، سافٹ ویئر صحیح معنی میں اپ ڈیٹ ہو جائے، ایک مرتبہ صحیح معنی میں یہ کنیکٹیویٹی سنکرونائزیشن کر دے، تو کتنا سفر طے ہوتا ہے۔ علیہ السلام، لعنت اللہ علیہ کی صف سے نکال کر علیہ السلام کی صف میں، اب یہ سری ترین کنیکشن ہے۔ یہی چیز تو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہم سب سفینۃ اللہ ہیں، ہم سب اللہ کی طرف لے جانے والے سفینہ ہیں، لیکن یاد رکھو ہم میں سے سب سے زیادہ سری سفینہ حسین ابن علی کا ہے۔ لہذا اگر حسین علیہ السلام سے کنیکٹیویٹی پیدا ہو جائے تو یہاں پر کنیکٹیویٹی کی سپیڈ کتنی ہے، یہ ہے وہ کنیکٹیویٹی، یہ وہ رابطہ ہے جو ایک مرتبہ اگر ایجاد ہو جائے، یہ نسبت اگر پیدا ہو جائے تو تاثیر کتنی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، ایک جملہ صرف یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کی تجلی اور مظہر ہیں زمین کے۔ اب یہ جملہ ہم اور آپ سنتے ہیں، نعرے بھی ہم نے لگائے، لیکن سمجھ میں ہمیں نہیں آتا بعض اوقات یہ تجلی کیا ہے، یہ تجلی کیسے ہوتی ہے، خود اس کو درک کرنے کا مقام ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، سید الشہداء کا خصوصاً کربلا اور عاشورہ کے اندر سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کئی اسماء اور کئی صفات الہیہ کو ایک دن میں، ایک مکان میں، ایک زمان میں حضرت نے تجلی دے کر دکھایا ہے۔ ابھی موضوع نہیں ہے کہ کتنی تجلیاں، یا کم از کم ہمارے اعتبار سے ہم کتنی درک کر پاتے ہیں، لیکن ایک صفت تواب کی تجلی کو اگر سمجھنا ہو تو صبح عاشورہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس تجلی کو کس طریقے سے ظہور دے رہے ہیں۔ یہ کنیکٹیویٹی اگر پیدا ہو جائے، یہ نسبت اگر پیدا ہو جائے، یہ نسبت کتنی تاثیر گزار ہوتی ہے۔ لیکن یہ کنیکٹیویٹی کیسے پیدا ہونی ہے؟ محبت کے ذریعے سے۔ لہذا اب یہ الگ بحث ہے کہ جب قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ، تو مودت کے کیا معنی ہے، مودت سے مراد کیا ہے، یہ بحث اپنی جگہ یہاں گفتگو میں نہیں ہو، لیکن اس مودت کا بھی مقدمہ محبت ہے۔ مودت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک محبت نہ ہو۔ محبت کا لیول کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا معاملہ میرا کوئی پرائیویٹ معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا کوئی خاص معاملہ ہے، نہیں، خدا کے حضور پرائیویسی صرف خاص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تم باقی سارے جتنے بھی ہو، تمہارا کوئی پرائیویٹ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اے حبیب، کہو ان سے اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والے ہو تو اللہ تمہاری محبت کو ایکسیپٹ، قبول نہیں کرتا۔ کب تک نہیں کرتا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنے والے ہو، اے حبیب کہو، فتبعونی، میری اتباع کرے گا۔ محبت تو اللہ سے ہو رہی ہے، شرک شرک کے نعرے لگانے والے، چھوٹی چھوٹی بات میں ہمیں مشرک قرار دینے والے، آؤ ذرا مجھے قرآن کا ترجمہ کر کے ہی بتا دو، بات اللہ سے محبت کی ہو رہی ہے اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، خود نہیں کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے، اے حبیب کہو، کیا کہو، تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو تو بھائی اللہ سے محبت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نہیں فتبعونی، میری اتباع کرو. میں زیادہ تفصیل میں نہیں ہوں، وقت میں نہیں ہے، اتنی گنجائش بھی نہیں. فتبعونی سے کیا مراد ہے؟ فاتیونی کیوں نہیں کہا؟ میری اطاعت کرو. فتبعونی کیوں ہے؟ جب تک ہم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن اپنے پیغامات اور ہدایت کو جاری نہیں کرتے. اب ایک راہ تدبر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے بھائی اطاعت بھی تو کرنی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا خدا کی اطاعت کر لی، لیکن یہاں خدا اطاعت کی بات کہہ رہے. فتبعونی، اے حبیب ان سے کہو میری یعنی پیغمبر کی اتباع کریں. اب یہ اپنی جگہ پر بحث الگ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو سمیٹوں. اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ بہت آسان سا فرق جس کو علماء نے بیان کیا. فرمایا کہ اطاعت کی اصل قول سے ہے. جب قول میں کسی کو پیروی کیا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اطاعت. لیکن اتباع کا تعلق قول سے نہیں ہے، فعل سے. اب قول اور فعل میں فرق یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ پانی پیو اور وہ پانی پی لے، یہ اطاعت ہے. لیکن اگر کہوں میری اتباع میں پیو، میری اتباع کرتے ہوئے پیو، تو مراد کیا ہے؟ جیسے میں پیتا ہوں ویسے پیو. لہذا اس فرق کے اعتبار سے، اب غور کیجیے گا، یہ فصاحت اور بلاغت قرآن ہے اور اس کو ملاحظہ کیا ہے قرآن نے بھی اور اہل بیت اطہار نے بھی. لہذا کسی بھی قرآن کی آیت میں اور کسی بھی حدیث میں آپ کو پروردگار کی نسبت اتباع کا لفظ دکھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع فعل سے کی جاتی ہے، فعل کو اپنے ظہور کے لیے بدن کی احتیاج ہے. اتباع کے مرحلے میں، جب تک فعل کسی بدن سے، کسی جسم سے ظہور نہیں پیدا کرے گا، اس کی اتباع. اب چونکہ پروردگار جسم جسمانیت سے ماورا ہے، لہذا اس کی اتباع ممکن ہی، لہذا پروردگار کی نسبت جہاں کہیں پر بھی لفظ استعمال ہوا، اطاعت کا لفظ استعمال ہوا. لیکن پیغمبر کی نسبت، اہل بیت اطہار کی نسبت، اطاعت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے اور اتباع کا. پیغمبر کی اطاعت بھی واجب ہے، پیغمبر کی اتباع بھی واجب ہے. لیکن اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اطاعت اور اتباع میں ہم کس کو مقدم رکھیں، پہلے پیغمبر کی اطاعت کو مقدم رکھیں، یعنی اطاعت کو پہلے کرنا ہے، یا اتباع کو، تو جو مجھے قرآن سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ پہلے اتباع کرنا سیکھو، اطاعت کرنا خود بخود ہو جائے گا. بس اب اس اتباع اور اطاعت میں بنیادی طور پر فرق کس چیز کا؟ منشا کا. وہ منشا کیا ہے؟ وہ منشا یہ ہے، اطاعت اس وقت ہوتی ہے انسان کے اندر جب اس کو عقلی طور پر کوئی چیز سمجھ میں آ جائے. یہ منزل تسلیم ہے. آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ اس کو فالو کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گی تو فالو نہیں کرتا انسان. لیکن اتباع کا منشا عقل سے زیادہ دل ہے. آپ پیروی کسی کی بعض اوقات اس کے افعال میں اس کے پیچھے جانے کی جو کیفیت ہے، وہ عقل سے زیادہ محبت کا تقاضا کرتی ہے. اور یہ آٹو سسٹم ہے، بعض اوقات ہم اور آپ متوجہ نہیں ہوتے، لیکن ہو ایسے ہی رہا ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کی بات کسی کی نہیں مانتے، کسی کی مان رہے. عام طور پر جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اس کی بات مانتا بھی ہے، بات سمجھ میں نہ آئے تو مانتا بھی نہیں. لیکن اتباع کا جو تعلق ہے وہ بات ماننے، سمجھنے، سمجھانے سے نہیں ہوتا. آپ کسی سے بھی انسپریشن حاصل ہو گئی، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کو فٹ بالر سے ہو جاتی ہے، کسی کو کرکٹر سے ہو جاتی ہے، کسی کو فلمی سٹار سے ہو جاتی ہے، کسی کو قاسم سلیمانی سے ہو جاتی ہے. اب یہ تو تربیت کا، گھر کے ماحول کا ان کا اثر ہے. ماں باپ جیسا ہیرو بنا کر دیں گے، بچے ویسے ہی ہیرو. یہ تو ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے نا. انسپریشن لینے کے لیے آپ اپنے بچے کو مختار نامہ دکھائیں گے تو آپ کا بخت مختار بنے گا، اور آپ اپنے بچے کو سپرمین بنانا چاہیں گے ہاں تو وہ پینٹ کے اوپر چڈی پہن کر
جو آپ انسپریشن دیں گے آپ کا بچہ لے لے گا, جو ماحول آپ اس کو دیں گے, لیکن یہ اٹیچمنٹ آپ غور کیجیے گا. اب جو جس سے انسپائر ہو جائے گا اس کو فالو کرے گا. تو بس آپ یاد رکھیے گا, اگر میرے بچے کے اندر مختار بننے کی, میرے بچے کے اندر قاسم سلیمانی بننے کی, میرے بچے کے اندر مالک اشتر بننے کی خواہش ایجاد نہیں ہو رہی, تو قصور اس کا نہیں ہے, میرا ہے. لہذا باپ جیسی تربیت کریں گے اسی اعتبار سے. یہ انسپریشن ایک دفعہ ایجاد ہو گئے تو اب انسپریشن کیا چاہتے ہیں غور کیجیے گا. یہ جو انسپریشن ہے اس کا تعلق محبت سے ہے, لیکن خود یہ محبت کہاں سے ایجاد ہوتی ہے؟ اس مقدمے کا نام ہے ادب. بس محبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک, اب یہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان دوست اس کو سمجھیں, یہ جو عام طور پہ بسوں کے پیچھے لکھا ہے, ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, لیکن جملہ بہت قیمتی ہے. با ادب با نصیب, بے ادب. ادب ہوگا نصیب کھل جائے گا, چاہے وہ صبح عاشورہ ہی کیوں نہ ہو. ادب غور کیجیے گا, حضرت حر کو اس جگہ تک جو چیز پہنچا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ادب حضرت زہرا. مجھے نہیں پتا کہ حر کا امام حسین سے رابطہ اور تعلق کتنا رہا, لیکن جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے تو شاید عمر سعد ملعون, شمر ملعون اور اس طرح کی لائن میں کھڑے ہوئے کئی ملعین ایسے ہیں کہ جن کا ارتباط امام حسین سے شاید حر کی نسبت زیادہ رہا ہے. بھائی ان میں سے بعض وہ تھے جو ایک زمانے میں حضرت امیر کے لشکر میں ہیں. اب اگر حضرت امیر کے لشکر میں رہے ہیں تو حضرت امام حسین سے ارتباط میں ہیں یا نہیں ہیں؟ پر ان کا ارتباط, ان کا تعلق فزیکل اعتبار سے شاید یہ نزدیک تر ہے, لیکن چونکہ بے ادب ہیں اس لیے بے نصیب. لہذا امام سے فزیکلی نزدیک ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, امام سے رابطہ, محبت کا رابطہ ضروری. یہ محبت کا رابطہ کہاں سے آئے گا؟ ادب کے ذریعے سے. اب غور کیجیے گا, اہل بیت سے نسبت کیا کمال دکھاتی ہے؟ اہل بیت اطہار کیسے اسماء الہیہ کی تجلی بنتے ہیں؟ میں یہ ایک مقام عرض کروں گا. جناب حر, ادب جناب سیدہ, یہ مقدمہ ہے, ابھی محبت کے مراحل کو طے نہیں کیا ہے.
کیا بات ہے,
ہاں میں نے مقدمے کا بھی ذیل مقدمہ آپ کو بتایا. اتباع ہوگی جب محبت ہوگی, محبت کب ہوگی؟ جب ادب ہوگا. اب یہ ادب کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے؟ جناب حر. واقعات چونکہ آپ کے ذہن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک دو مقامات کی طرف توجہ دلاؤں گا. آپ کو معلوم ہے کہ جناب حر امام حسین سے زوحشم کے مقام پر ملتے ہیں, لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں, سارے واقعات آپ نے پانی پلا دے, امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ لی, سب ہو گیا. اب جب امام حسین کوفے کی طرف حرکت کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جناب حر آتے ہیں, اور آنے کے بعد امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو کیا امام حسین کی توہین کی ہے؟ توہین تو نہیں ہے, البتہ ایسا نہیں ہے, لیکن توہین کے لیول میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بڑی توہین ہے یا امام حسین کے تمام ساتھیوں کو, تمام اصحاب کو, تمام دوستوں کو, تمام بچوں کو قتل کر کے, امام کو سر سے پیر زخمی کر کے, امام کی پشت پر تلوار لے کر یا خنجر لے کر بیٹھ جانا, سینے پہ سوار ہو جانا, زلف اطہر کو ہاتھوں میں لے لینا. کون سی بے ادبی زیادہ ہے؟ یقیناً یہ زیادہ بے ادبی ہے. کہاں گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالنا, قتل تو نہیں کیا کسی کو, ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے, صرف گھوڑے کی لگام ہی پکڑی ہے. اور ایک وہ ہے جو کہ اس حالت میں زلفوں کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے, ہاتھ میں خنجر, سینے پہ سوار, تو یقیناً یہ زیادہ بے ادب ہے. اتنے بے ادب کو امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تو اگر ابھی بھی توبہ کر لے میں تجھے جنت کی ضمانت دینے کے لیے حر کو کیا کہا امام نے؟ صرف گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا ہے. امام فرماتے ہیں سکولت کا امک اور تیری ماں تیرے غم میں. شاید امام حسین سے اس طرح کا جملہ آپ کو امام حسین کی سیرت میں کہیں اور دکھائی ہی نہ دے. اگر امام حسین شمر کو یہ کہتے تو شاید ہمیں سمجھ میں آتا کس قدر بے ادبی کر رہا ہے. امام اس کو یہ کہتے تو سمجھ میں آتا حر کی بے ادبی کا تعلق اتنا سیریس تو نہیں ہے. مصری ہے نا بالآخر. کیا واقعی آتا امام حسین اتنے کریم ہے کہ امام حسین سے اصلا توقع نہیں ہے کہ امام کی جان. میں عرض کر رہا ہوں شمر اس مقام پر پہنچ رہا ہے تب بھی امام بھائی یہی امام ہے نا, اسی لشکر کو پانی پلا رہے, اسی حر کو پانی پلا, اس کے لشکر کو پانی پلایا. ان کی بے ادبی بڑی ہے. یہ حسین کے گھوڑے کی لگام نہیں ہے, یہ خدا کے خلیفہ کے امر میں مداخلت ہے. لیکن پھر بھی بے ادبی اتنی بڑی نہیں ہے. اتنا سخت جواب کیوں آیا ہے؟ غور کیجیے. اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں جیسے اہل بیت اطہار خدا کے اسماء اور صفات کی تجلی یہ سمجھ میں آئیں گے خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے, اسی طرح سے علماء اور عرفاء تجلی ہیں صفات ائمہ کی. بس راستہ کیا ہے غور کیجیے گا. جب تک ہم اپنا رابطہ علماء اور عرفاء سے ایجاد نہیں کریں گے ہمیں ائمہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ سارا راستہ ادب کا راستہ ہے. مؤدب ہو گئے اگر علماء کے سامنے امام کا ادب خود بخود آ جائے گا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ علماء اور عرفاء ان مسٹریز کو ہمارے اور آپ کے لیے یہ کھولیں گے, آگے کی مسٹریوں کو اہل بیت کھولیں گے. یہ سلسلہ مراتب یہی ہیں عزیزان من. اب ہمیں نہیں سمجھ میں آیا, مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا, بڑے عرصے سوال راز ہیں کہ مولا حر نے کیا کیا. اتنا سخت جملہ ہم امام حسین سے توقع نہیں کرتے لیکن امام حر کو کہہ رہے, کیوں کہہ رہے غور کیجیے. قم میں جو دوران طالب علمی استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, استاد نے کسی اور عارف کا تذکرہ کیا, اس تذکرے میں یہ مصری وہاں سولو کہنے لگے کہ تقریباً انقلاب کے شروع, آج اتفاقاً انقلاب اسلامی کی 45ویں سالگرہ بھی ہے اور آپ تمام محبان ولایت کو ولایت کا یہ انقلاب اور حکومت انقلاب اس کی بھی بہت بہت مبارک و تبریک.
صلوات علی محمد و آل محمد.
صرف ایک جملہ عرض کر دوں کہ اب جو دنیا میں حالات بن گئے ہیں ان حالات نے ایک کارنامہ یہ کیا ہے کہ جتنی جھوٹی اور جعلی قیادتیں اور رہبریتیں تھیں اسلام کی سب کو بے نقاب کر دیا. غزہ کے 100 دنوں نے ان کے ہی نہیں ان کے اجداد کے چہروں پر سے بھی نقاب اتارا. 100 دن میں پتہ لگ گیا یہودیوں کا بنایا ہوا کون تھا اور یہودیوں کا پالا ہوا کون تھا. 100 دن میں آ گیا نا سامنے, سب کے سامنے آ گیا, 100 دن میں آ گیا تھا. اور یہودیوں کے مقابلے پر اصل اسلام کیا حقیقی رہبریت کن کے ہاتھ میں وہ بھی سامنے آ گیا. ان 100 دنوں نے جو کمال کیا وہ کیا کمال کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے متعلق اس رہبریت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا ہے. اب جو صورتحال ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ اس میں اسلام کی حقیقی رہبریت نظام ولایت کے عنوان سے ابھر کر سامنے آ گئی ہے. اب جیسے محبت کا مقدمہ ادب ہے، اسی طرح سے یاد رکھنا ظہور کا مقدمہ یہ ہے. کیوں؟ کیسے ہے؟ یاد کرنا، یہ وہ دور ہے، یہ وہ ٹائم ہے. اس وقت ہم نے کسی کو شیعہ سے، ہمیں کسی کو شیعہ نہیں کرنا، ہمیں کسی کو مسلمان بھی نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں بھائی عیسائی رہو کوئی مسئلہ نہیں، یہودی رہو کوئی مسئلہ نہیں، کسی مسلک سے رہو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم کہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہو، کہاں ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھتے، کب روزہ کھولتے ہو کب نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہیں. اس وقت بھی بس اپنا قبلہ اگر صحیح کر لیا، ولایت سے متصل ہو جاؤ. اب یہ بحث نہیں ہے، یہ کسی سے کیا بھی نہ کریں. جو بحث اس وقت کرنی اور سمجھانی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ 100 دن میں سمجھ میں آ گیا نا کہ مسلمانوں کی رہبریت نہ سعودیہ میں ہے، نہ ترکی میں ہے، نہ انڈونیشیا میں ہے، نہ سوڈان میں ہے، نہ اردن میں ہے، نہ مصر میں ہے. اگر کہیں ہے تو اس وقت صرف مقاومت کے پاس ہے. یہ واحد ایکسس ہے جو کہ حقیقی رہبریت لیے ہوئے. اب غور کیجئے گا، جو اس مرحلے میں اس ولایت کو قبول کرنے کے قابل ہو گیا، جب اس انقلاب کا حقیقی وارث آئے گا خود بخود اس کی ولایت کا اقرار کر لے گا. لہذا یاد ہے کہ نظام ولایت فقیہ اس وقت اسی طرح سے مقدمہ بنا ہوا ہے. کس کا؟ نظام ظہور کا. علماء مقدمہ بنتے ہیں کس کا؟ ائمہ کی عرفان کا، معرفت کا. تو کہنے لگے کہ انقلاب کے ابتدائی دور یا اس سے ذرا سا پہلے کا زمانہ، کوئی عارف تھے عالم دین، وہ اکثر جب اپنے محلے سے گزرتے تھے تو کچھ نوجوان تھے جو بیچارے جس ماحول میں پلے بڑھے تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو اذیت و تنگ کرتے تھے. کب یہ بازار سے گزرتے ہوئے جب بچے ان کو کچھ کہتے تو چپ چاپ سر جھکا کے گزر جاتے، لیکن جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگتے کافی فاصلے پر جا کر، تو وہاں مڑ کر ان بچوں کو 2-4 باتیں یہاں سے سنا کر اور گھر میں چلے جاتے. اب کچھ لوگ تھے جو ان کے معتقد تھے، انہوں نے کئی مرتبہ جب آغا کوئی کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اگر آغا کو، مولانا کو، ان عالم دین کو، ان بچوں کو کچھ کہنا ہے تو ان کے سامنے کیوں نہیں کہتے؟ بات ڈرنے کی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ مسئلہ یہاں ڈرنے کا نہیں ہے. ہاں یہ والا ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ جب وہ دور چلا جائے تو دھمکیاں دینا شروع کر دو، والا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جو بھی کہنا یہ کہہ سکتے ہیں بچوں کے سامنے، وہاں نہیں کہتے، اور اگر نہیں کہنا تو نہ کہیں، گھر میں چلے جائیں. یہ وہاں جا کر جب ان کو صحیح سے سنائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، وہاں جا کے کچھ کہتے ہیں اور گھر میں چلے جاتے ہیں. تو کافی دن تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک دن انہوں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کہا آغا آپ نے اگر ان کو کچھ کہنا ہے تو وہاں کہیں، اور نہیں کہنا تو گھر میں جائیں، یہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کیوں کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میں جانتا ہوں ان کے دل پاک ہیں، یہ بچے قلب پاک ہیں ان کے، متوجہ نہیں ہیں بیچارے، انہیں معلوم نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی. عزیزان من، ہمارا اور آپ کا واسطہ عام طور پر ایسے مومنین سے پڑتا رہتا ہے. اگر کوئی کسی کی توہین و تضحیک کر رہا ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دیکھو تو صحیح کہ بیچارہ رہا کہاں ہے، ماحول کیا اس کا. کہا میں جانتا ہوں ان کے قلب پاکیزہ ہیں، ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. اگر میں، لہذا میں ان کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر میں خاموشی سے اپنے گھر چلا جاؤں نہ جواب دوں تو ان کا اور میرا حساب کتاب بند ہو جائے گا، اور ان کا اور اللہ کا حساب کتاب کھل جائے گا. یہ ہمارے ہاں کے کامن مسائل ہیں، روزانہ گھروں میں مسائل پیش آتے ہیں. ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم سے برداشت تھوڑی ہوتا ہے، ہم فوراً کچھ نہ کچھ جواب دیتے ہیں. پہلے جواب دے کر دل ہلکا کر کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں تمہیں خدا پوچھے گا. خدا کیوں پوچھے گا جب تم نے پوچھ لیا؟
پوچھ رہی ہے
اب تو کر لیا نا حساب کتاب آپ نے برابر، تب خدا کیوں پوچھے گا؟ خدا تو اس وقت پوچھے گا جب آپ نہیں پوچھیں گے، آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر خدا جواب دے گا نا۔ تو اگر آپ واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ اس کو خدا پوچھے تو کیا کریں؟ لہذا یاد رکھے گا، بعض اوقات ہوتا ہے ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ چپ ہو کر چلا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا، دیکھا میں نے کیسا چپ کرایا، یہ مت سوچنا، ایسا نہ ہو کہ اس کی خاموشی تمہارا اور اس کا اکاؤنٹ تو بند کر دے لیکن تمہارا اور خدا کا حساب، اور اگر تمہارا اور خدا کا حساب کھل گیا تو پھر مسائل سنگین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ خدا اپنے معاملات بخش دیتا ہے، اپنے بندوں کے معاملات۔ لہذا دنیا میں سب سے زیادہ کوشش یہ کیا کریں اللہ کے ساتھ معاملات اوپر نیچے ہو بھی جائے مسئلہ نہیں ہے، وہ غفور و رحیم ہے، بندوں کے ساتھ معاملات باقی بندوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ہمارے استاد نے یہ بات مانی، انہوں نے کہا میں جو دروازے پہ کھڑا ہو کر بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں تاکہ میرا اور ان کا حساب کتاب یہیں پورا ہو جائے، اللہ کے پاس ان کا اکاؤنٹ نہ کھلے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ امام حسین حر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کو پتا ہے دل پاک ہے اس کا، اور یہ بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ اس دل کی پاکیزگی کتنی ہے، امام نے راستہ وہ اختیار کیا ہے کہ حر کے دل کی پاکیزگی خود بخود ظہور کر رہی ہے۔ بات اتنی سخت نہیں تھی لیکن امام نے جملہ سخت اس لیے کہا تاکہ جو بھی معاملہ ہے میرا اور حر کا یہاں پورا ہو جائے، خدا کے سامنے اکاؤنٹ نہ کھلے حر کا۔ لہذا امام نے وہی معاملے کو صاف کیا لیکن جملہ سخت تھا، حر سر سے لے کر پیر تک کام گیا، کوئی اور ہوتا حر جواب دیتا لیکن حر نے پلٹ کر کیا کہا؟ تمام تر اپنے غصے کو قابو کر کے، یہ ہے ادب، یہ ہے ادب۔ اب اگر تم عالم کے سامنے زبان بند کر سکو گے تو امام زمانے کے امام کے سامنے خاموش رہ سکو گے، جو عالم کی بات برداشت نہ کر سکے اگر امام کی بات ناگوار گزری تو کیا کرو گے؟ اور عالم کا ادب کہاں سے آئے گا؟ عالم کا ادب ماں باپ سے آتا ہے، یہ سب مقدمات ہیں۔ جو ماں باپ کے سامنے زبان کنٹرول کر سکے وہ عالم کے سامنے زبان کنٹرول کرتا ہے۔ لہذا جب امام نے کہا تو اب ہر سر سے لے کر پیر تک کام گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جملہ سخت ہے عرب کے لیے، لیکن پلٹ کر کیا کہا؟ کہا مولا جواب دے سکتا ہوں لیکن کیا کروں، آپ کی ماں سیدہ ہے۔ یہ وہ ادب ہے حضرت سیدہ ہے جو ہر کو کہاں لے کر آیا ہے؟ شب عاشور پلٹا کر لے کر۔ لیکن اب جب ہر آیا ہے تو حسین کیا ہے آپ غور کیجیے گا، اللہ تواب ہے، کتنا تواب ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو انکار کر دوں گا کہ تم نے نہیں کیے، پروردگار وہ کچھ بندے ہیں جو تیرے لکھ بھی رہے مٹا دوں گا، پروردگار مٹے ہوئے کا بھی نشان رہ جاتا ہے کہ اس کا اثر بھی ختم کر دوں گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ تواب ہوں۔ اگر حقیقی توبہ کرو گے تو کیا کروں گا؟ اگر اپنے آپ کو واقعی صحیح کنیکٹیویٹی میں لے آؤ گے کیا کروں گا؟ ایک مرتبہ میری تجلی سے کنیکٹ ہو جاؤ گے کیا کروں گا؟ یبدل السیئات بالحسنات، حتی تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے۔
صلوات علی محمد وآل محمد۔
اتباع افعال میں ہے، افعال کا معنی کیا ہے؟ کسی کو اس طریقے سے ہیرو بنانا کہ اس سے شباہت، اس کو کاپی کر لینا۔ اب ہور کتنی دیر کے لیے آیا ہے؟ کچھ منٹ سے، صبح عاشور آ کر امام سے ملحق ہوئے ہیں اور اس کے فوراً بعد شہادت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ اتنی دیر کی اتنی سی مختصر کنیکٹیویٹی ہے لیکن تجلی یہ اس میں تواب خدا کیسے تجلی کر رہی ہے۔ جیسے ہی جناب حر آئے ہیں اور آ کر امام حسین کی خدمت کی، میں کہا مولا میں حر، تو کیا امام حسین جانتے نہیں تھے؟ پہچانتے تھے، جانتے ہیں، لیکن آج امام نے کیا کہا؟ کہ کون امام کا کون؟ تجاہل عارفانہ نہیں ہے، یہ کون یہ بتا رہا ہے؟ وہ حر جو وہاں تھا اور ہے، جو یہاں آ گیا وہ حر اور ہے۔ کتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے نام اعمال کو لعنت اللہ علیہ سے اٹھا کر علیہ السلام تک پہنچا سکتا ہے، حسین کربلا میں اس کو تجلی دے رہے ہیں۔ لہذا جزانے من یہ اہل بیت اطہار، ان کی اتباع یہ مقدمہ ہے کس کا؟ محبت خدا بندی کا۔ یہ اتباع اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے اندر ادب حاصل نہ ہو۔ لہذا بھی یاد رکھیے گا، اسی ادب کی کیفیت ہے کہ جو اطاعت میں انسان کو وہاں لے کر جاتی ہے جہاں کر ادب سیکھنے والا وہاں پہنچ جاتا ہے اطاعت کی منزل پر کہ زمانے کا امام اس کی مرکز پر کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیک ایہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام۔ لہذا کربلا میں حضرت عباس کی نسبت جس چیز کو آپ سب سے زیادہ پائیں گے، حضرت عباس علیہ السلام کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ ادب امام حسین علیہ السلام۔ اور اس پورے ادب کو امام حسین علیہ السلام کے حضرت عباس نے کربلا میں سمیٹا کس طریقے سے ہے کہ اب آپ جا کر کوئی ایک بھی مقتل اٹھا کر دیکھ لیں، پورے مقتل میں آپ کو حضرت عباس کا امام حسین سے سوال نہیں ملے گا۔ سوال کوئی نہیں ہے، اطاعت محض ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ لہذا جانے من جب ہم اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار یہ ہے وادی مقدس دعا، فخل نعلیک، اپنے نعلین اتار کر آؤ۔ علماء نے بحث کیا پر کہ حضرت موسیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہے کہ اپنی چپلیں اتار کر آؤ، فخل نعلیک سے مراد کیا ہے؟ کہ فخل نعلیک سے مراد یہ ہے ادب کے مقدمے میں ہر وہ شے کہ جو بے ادبی تصور کی جا سکتی ہے اگر وہ تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے تم اس وادی مقدس میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا شعبان المعظم کے اس مہینے میں، ان تاریخوں میں، اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ ادب سیکھنا، کہ اگر ہم ادب سیکھیں تو پھر انسان اس قابل ہوتا ہے۔ جسے دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بال الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس ماہ مبارک کی جتنی بھی اعیاد ہیں، جتنی بھی ولادتیں باسعادت ہیں بال الہ، ان تمام کا تجھے واسطہ ہے، ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ادب بارگاہ ائمہ اور بالخصوص ادب بارگاہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف عنایت فرما۔ بار الہ منتقم کربلا، منتقم شہداء، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام جتنے بھی بار الہ ہیں ان سب کی اپنے زمان میں رکھ۔ جہاں جہاں مومنین و مسلمین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں، بالخصوص ایران میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، بحرین میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں پر بھی بار الہ پر سر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص اسرائیل، امریکہ اور ان کے جتنے حامی ہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص مولانا ناظر عباس تقوی صاحب کا بیٹا بہت علیل ہے، بالخصوص دعا کریں کہ پروردگار بحق اس ماہ کے جتنی بھی اعیاد ہیں ان کے صدقے سے اس کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے۔ ہم سب کو پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔